الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون. بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، گزشتہ شب جمعہ میں جو آیات کی تفسیر بیان ہوئی تھی، ان میں آخری آیت وللہ المشرق والمغرب، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی اور اللہ ہی کے لیے ہے مغرب بھی. فعینما تولو، جدھر بھی رخ موڑو گے، فثم وجہ اللہ، وہاں اللہ تبارک و تعالی موجود ہوں گے. اس آیت کے بارے میں آپ حضرات کو بتایا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ کرام میں فقیہ صحابہ ہیں، مفسر صحابی ہیں، اور اسلام کے عظیم علماء میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ اس آیت پہ عمل سفر کے دوران ہوتا ہے. اور دلیل وہ یہی پیش کرتے ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سواری پہ سوار تھے، اور آپ کا چہرہ مبارک، آپ کا رخ خیبر کے قصبے کی طرف تھا، اور آپ سواری کے اوپر نماز پڑھ رہے تھے. حالانکہ ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ نماز کی صحت کی شرائط کے لیے جو ایک ضروری شرط ہے، وہ قبلے کا درست ہونا ہے. اور قبلہ کسے کہتے ہیں؟ قبلہ کیوں مقرر کیا گیا؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ میری ذات مشرق میں بھی موجود ہے اور مغرب میں بھی موجود ہے. تو چاہیے یہ تھا کہ جب اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، تو جو مسلمان اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے حضور سجدہ کرے، اس کو بھی یہ اختیار ہونا چاہیے تھا کہ وہ جدھر چاہے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے اور اس کی نماز درست ہو جائے. لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ قبلے کی طرف قبلہ رخ ہونا مسلمان کے لیے اس کی نماز کی صحت کے لیے ضروری ہے. علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو دین اسلام عطا فرمایا ہے، اس دین اسلام میں اللہ وحدہ لا شریک نے ہماری اور آپ کی جو فطرت ہے، ہماری اور آپ کی جو نیچر ہے، اور ہماری اور آپ کی جو عقل و طبیعت ہے، اس کی اصلاح کا جو سامان ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے دین میں، اس اصلاح کو بہت زیادہ اہمیت بھی عطا فرمائی ہے، اور اس اصلاح کو ہمارے لیے پسند بھی فرما دیا ہے. اس کی مثال जैसे एक बंदा उसको कहा गया कि तहारत जरूरी है, पाकी जरूरी है, और हदीस शरीफ में आता है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू फरमाया और आपने वुजू करने के बाद फरमाया हाजा वुदूउन ला यकबलुल्लाहु सलातन इल्ला बिही, ये वो वुजू है कि जिसके बगैर अल्लाह तबारक व तआला नमाज कबूल नहीं करते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो शरीयत में हर नमाज से पहले वुजू को लाजिम करार दिया गया है, ये वुजू का लाजिम होना ये इंसान या कौन से इंसान की वजह से लाजिम हुआ है? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जात अकदस, आपकी नबूवत और रिसालत का मकाम वो बहुत बुलंद और बरतर है, यहां तक कि अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि जब पैगंबर आराम कर रहे हो, सो रहे हो, तो पैगंबर की नींद वो वुजू को नहीं तोड़ती, उम्मती की नींद वुजू को तोड़ देती है। क्यों? इसलिए कि पैगंबर का कल्ब अल्लाह के जिक्र से और वही से कभी भी एक लम्हे के लिए भी गाफिल नहीं होता, सोता नहीं है, मुनकते नहीं होता, और जहां पे वही का नुजूल होता हो, जहां अल्लाह का कलाम आता हो और जहां अल्लाह की किताब की हिफाजत की जा रही हो, उस सीने की शान भी यह है, उस दिल की शान भी यही होनी चाहिए कि वो उम्मती के मुकाबले में कदरे आला और मुख्तलिफ हो। इसी तरह इंसान को यकसुई की जरूरत है। अगर इंसान को बगैर किसी तालीम के और बगैर किसी जिहत के, बगैर किसी तरफ के छोड़ दिया जाए तो इंसान की तबीयत में भी, इंसान की फितरत में भी, और अमली तौर पे प्रैक्टिकली भी जब आप इंसानों को देखेंगे तो उनके दरमियान में आपको इंतशार नजर आएगा, उनके दरमियान में आपको इख्तिलाफ नजर आएगा, और इख्तिलाफ और इंतशार इस हद तक पहुंच जाता है कि फिर वो इंसान को कत्ल व किताल, जुर्म और गुनाह तक ले जाने पर मजबूर कर देता है। जबकि अल्लाह वहदहु ला शरीक ने हमें और आपको जो पैगाम और जो दीन अता फरमाया है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ए मुसलमानों तुम सब के सब आपस में मिलजुल के रहो और आपस में किसी भी किस्म का बुनियादी अकीदे का इख्तिलाफ, अमल का इख्तिलाफ, नजरिए का इख्तिलाफ वो नहीं होना चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी फरमाया है कि वतकल्लुबक फिस्साजिदीन इन्नहु हुवस समीउल अलीम हल उनब्बिउकुम अला मन तनज्जलु शयातीन, ए पैगंबर जब आप नमाज पढ़ रहे होते हैं तो हम आपको देख रहे होते हैं, और वो लोग जिन पे शैतान का असर बहुत ज्यादा है और वो अल्लाह के हुजूर सजदा नहीं करते, अल्लाह को अपना माबूद और खालिक नहीं मानते, उनको भी हम अच्छी तरह जानते हैं और उनकी निशानदेही हम आपके सामने करके रहेंगे। इसी के साथ साथ कुफार और मुशरिकीन भी ये कहते हैं कि हम भी नमाज पढ़ते हैं, यानी हम भी इबादत करते हैं, और उनका दावा यह होता है कि हम मूर्ति को सजदा करते हैं, हम बुत को सजदा करते हैं, हम कब्र को सजदा करते हैं, हम अपने पसंदीदा मंदिर में जाके और चर्च में जाके सजदा करते हैं, और मुसलमान से कहा कि आप काबे को सजदा करते हैं तो मेरी भी इबादत हो गई और आपकी भी इबादत हो गई, दोनों इबादतें बराबर हैं, تو اس میں اختلاف کی بات کیا ہے؟ لیکن اللہ وحدہ لا شریک کا قدرت کا نظارہ اور ہمارے دین کا کمال دیکھیے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے مسلمانوں اور پیغمبر کو حکم دے دیا کہ تم سب کے سب مسلمان اب بیت المقدس کی طرف سجدہ نہیں کرو گے بلکہ کعبے کی طرف سجدہ کرو گے. اور کعبے کے بعد یہ بات بھی ختم ہو گئی کہ ہم کسی مخصوص مقام کی عبادت کرتے ہیں یا ہم کسی مخصوص دیوار کی عبادت کرتے ہیں یا ہم کسی مخصوص کمرے کی عبادت کرتے ہیں, یہ بات 100% غلط. اور یہ بات مسلمان کے لیے اگر کوئی کہے تو وہ کمکلی کی وجہ سے کہے گا. ہمارا جواب یہ ہے کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ کعبے کو سجدہ کرنا ہے تو ہم نے کعبے کو سجدہ کیا. جب اللہ نے وحدہ لا شریک نے فرمایا ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کہ بیت المقدس کی طرف سجدہ کرنا ہے تو مسلمانوں نے بیت المقدس کو سجدہ بنا لیا. اور پھر جب اللہ تبارک و تعالی کا حکم آیا کہ کعبے کی طرف واپس مڑ جاؤ تو کعبہ کی طرف واپس مڑ گئے. یہ ہمارا 100% پکا دلیل ہے اور یہ ہمارا ثبوت ہے کہ ہم اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں, اللہ کے حکم پہ سجدہ کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق کے سجدہ نہیں کرتے, خالق کو سجدہ کرتے ہیں. اور اسی طرح مسلمان کی یکسوئی, مسلمان کا ڈسپلن, مسلمان کا تنظیم, مسلمان کا احترام, ان تمام تقاضوں کو جب جمع کر لیا جائے تو اللہ کی حکمت کاملہ کا یہ مظہر ظاہر ہوا کہ مسلمان کو حکم دیا گیا کہ آپ ہر طرف نماز نہیں پڑھ سکتے بلکہ فولِ وجہ کا شطر المسجد الحرام وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرا. سورہ بقرہ میں یہ الفاظ 3 دفعہ آئے ہیں, وحیثما کنتم وحیثما کنتم. علماء کرام کہتے ہیں یہ مسلمانوں کو تاکید ہے کہ اپنے شہر اور اپنے گھر میں بھی نماز پڑھو تو اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کی طرف سجدہ کرو, اور سفر میں جاؤ نماز پڑھو تو بھی کعبۃ اللہ کی طرف سجدہ کرو, اور موجودہ نماز پڑھو یا گزشتہ نماز پڑھو تو بھی اللہ کے کعبے کی طرف سجدہ کرو. اتنی تاکید اسلام میں اس لیے فرمائی گئی تاکہ بعد میں آنے والے مسلمانوں میں کوئی شک شبہ باقی نہ رہے کہ یہ شاید کے قبلے مختلف ہیں یا قبلے کی تحویل میں کوئی کمی رہ گئی ہو. پوری کی پوری امت کا اس بات پہ اجماع ہے کہ مسلمان جو کعبۃ اللہ کو سجدہ کرے اللہ کے کہنے پہ, مسلمان جو اہل قبلہ ہو, اور اہل قبلہ اس کو کہتے ہیں جو کعبہ کو اپنا قبلہ مانتا ہو. اس لیے یہ مسئلہ بالکل واضح ہونا چاہیے کہ مسلمان اللہ کے حکم پہ سجدہ کرتا ہے, اور اللہ کا حکم جہاں اور جس طرح آیا ہے اس طرح مسلمان سجدہ کرنے کو اپنے لیے عبادت کہتا ہے, اور اس عبادت پہ ہمارا ایمان ہے, ہمارا یقین ہے کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا بہترین طریقہ وہ نماز ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جب کبھی ایک مسلمان سفر میں ہو تو دیکھا جائے کہ آپ جن چیزوں میں سفر کر رہے ہیں اس سواری میں کھڑا ہونا ممکن ہے یا نہیں ہے, اور اگر کھڑا ہونا ممکن ہے تو قبلہ رخ ہونا ممکن ہے یا نہیں ہے. اگر کھڑا ہونا ممکن ہے تو کھڑے ہو کے نماز پڑھی جائے گی, اور اگر قبلے کا رخ معلوم ہونا ممکن ہے تو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے گی. اگر کسی نے اس کے باوجود قبلے کی طرف نماز نہیں پڑھی تو اس کی نماز بالاتفاق نہیں ہوگی, دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی. لیکن اب آپ دین کا حسن دیکھیے کہ اگر حالات ایسے ہیں कि जहां कयाम के साथ नमाज नहीं पढ़ी जा सकती तो सल्ले कायदा बैठ के पढ़ लीजिए, और अगर बैठ के नमाज नहीं पढ़ी जा सकती तो उमी ईमा हदीस में आता है इशारे से नमाज पढ़ लो, इशारे से भी नमाज पढ़ी जाएगी। और किबला अगर मालूम नहीं हो रहा तो फिर मुसलमान से कहा जाएगा कि आप तहर्री करें। अरबी में तहर्री कहते हैं फिक्र करने को, सोच समझ करने को, गौर करने को, और किसी चीज के बारे में तलाश करने को तहर्री कहते हैं। उस इलाके की मस्जिदों का पता किया जाए, उस इलाके का कोई मेहराब है तो उसका पता कर लिया जाए, उस इलाके में कोई मुसलमान नमाजी है तो उनसे क़िबले का रुख मालूम कर लिया जाए। अगर कोई भी सूरत मुमकिन नहीं हो रही तो फिर अपने इल्म के मुताबिक क़िबले का पता कर लीजिए कि सूरज कहां से निकला, कहां गुरूब होगा, चांद कहां से निकलने वाला है, कहां गुरूब होगा, और इस खित्ते में क़िबला काबा मक्का मुकर्रमा किस तरफ है, उसका अंदाजा लगा के नमाज पढ़ लीजिए। अगर पता चला नमाज के दौरान में कि ये क़िबला नहीं है, फस्तदारा, तो नमाज के दौरान में ही सही क़िबले की तरफ घूम जाएं। जो नमाज पहले पढ़ चुके हैं वो पढ़ ली, और जो नमाज बाकी है वो बकिया दुरुस्त क़िबले की तरफ पढ़ ली जाए, नमाज दुरुस्त है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नमाज के दौरान अल्लाह तबारक व तआला ने आयात नाजिल फरमाई और आप बैतुल मकदस की तरफ तशरीफ फरमा थे, इमामत फरमा रहे थे, उसी दौरान में आप उठे, तशरीफ लाए और आपने काबा मुशर्रफा की तरफ अपना रुख कर लिया। आज भी वो बनू हनीफ की मस्जिद मस्जिद क़िबलतैन मदीना मुनव्वरा में मौजूद है। एक जमाने तक वहां पे दोनों मेहराब मौजूद थे, लेकिन हमारे भाई लोग वहां जाके दो रकात काबा की तरफ पढ़ लेते थे और फिर दो रकात बैतुल मकदस की तरफ पढ़ लेते थे। इसलिए वहां की हुकूमत ने यह फैसला किया कि बैतुल मकदस वाली मेहराब को खत्म कर दिया जाए। ये इस्लाम का उसूल है कि जब एक दफा एक हुक्म आ गया और इतनी ताकीद से आ गया, अब अगर कोई इस हुक्म के बारे में शक शुबा करे तो उसका ईमान उसके ऊपर महल नजर है और गौर करना पड़ेगा। एक सूरत ऐसी बनती है कि कई अफराद जमात में खड़े हों और मुक्तदी इमाम की रुख से अलावा रुख पे खड़ा हो तो भी नमाज हो जाएगी। कहते हैं कि काबा मुकर्रमा के अंदर अगर मुसलमान जमात करना चाहें तो जाहिर बात है कि काबा की चार दीवारें हैं, तो इन चार दीवारों में से इमाम जिस तरफ रुख कर रहा है, मुक्तदी इमाम से आगे ना हो लेकिन जिस तरफ भी उसका रुख हो उसकी नमाज हो जाएगी, इमाम से आगे ना हो। अगर इमाम से आगे है तो नमाज नहीं होगी। इसी तरह शदीद तरीन अंधेरे में, ऐसा अंधेरा के हाथ सुझाई ना दे, ऐसे अंधेरे में भी फुकहा ने कहा है कि इमाम की आवाज अगर सुनाई देती है और इमाम का तहर्री कुछ और था और मुक्तदी का तहर्री कुछ और था और दोनों ने नमाज पढ़ ली, बाद में पता चला कि इमाम साहब मशरक की तरफ थे, मुक्तदी साहब मगरिब की तरफ थे, फरमाया नमाज हो गई और नमाज के आधे की जरूरत नहीं। और जो नमाज सोच समझ के तहर्री के बाद पढ़ी गई हो और बाद में पता चला किसी ने आपको बताया कि आपने जो नमाज पढ़ी ये क़िबले की तरफ नहीं थी, तो भी नमाज दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये है हमारी वो दलील कि हमारा सजदा अल्लाह के लिए है, हमारा सजदा किसी खास पत्थर के लिए नहीं है। जिस वक्त आप नमाज पढ़ रहे थे, आपका यकीन, आपका ईमान, आपका एतकाद, आपकी सोच ये थी कि मैं अल्लाह के हुजूर सजदा कर रहा हूं, अल्लाह के घर की तरफ सजदा कर रहा हूं, बाद में अगरचे वो गलत साबित हुआ, उलमा कहते हैं नमाज हो चुकी है। वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, अल्लाह तो हर जगह मौजूद हैं, अल्लाह तो हाजिर नाजिर हैं, अल्लाह तो समीउ और खबीर हैं, अल्लाह तबारक व तआला तो अलीम बिजात सुदूर हैं। इसलिए अल्लाह वहदहू ला शरीक रुख से पाक हैं, जैसे हमारे लिए दाएं बाएं लेफ्ट राइट ऊपर नीचे होता है, अल्लाह तबारक व तआला के लिए ये सिफात साबित करना उलमा ने मना फरमाया है। अल्लाह की शान, अल्लाह की वहदत, अल्लाह की अजमत, कमा यलीक बिशानी ही, जैसे अल्लाह की शान के लायक हो। वही आमन्ना व सद्दकना, हम मानते भी हैं और हम उसकी तस्दीक भी करते हैं। वर्रासिखून फिल इल्म, और अल्लाह जिनको इल्म अता कर देते हैं। यकूलूना आमन्ना बिह, वो कहते हैं हम अल्लाह का हुक्म मानेंगे। कुल्लुम मिन इंद रब्बिना, हर हुक्म अल्लाह की तरफ से है। वमा यज़्ज़करु इल्ला उलुल अल्बाब, और नहीं समझते मगर अकल वाले। मेरे मोहतरम भाइयों, ये एक अहम तरीन मसला है कि मुसलमान जब कबले की तरफ नमाज पढ़ता है तो फिर ये जो नमाज पढ़ रहा है ये नमाज किस चीज की नुमाइंदगी करती है, इस नमाज की रूह क्या है, इस नमाज की हकीकत और मिशन क्या है। फरमाया वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब फअयनमा तुवल्लु फसम वजहुल्लाह, ये कि बंदा अल्लाह की बंदगी इख्तियार कर ले और मुसलमान अल्लाह की अजमत को समझ ले। इन्नल्लाह वासिउन अलीम, अल्लाह तबारक व तआला का इल्म बहुत बड़ा है। हदीस शरीफ में आता है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहूद और मुशरिकीन ने कुछ सवालात किए थे, पांच सवालात किए थे। आपके इल्म में इजाफे के लिए जिक्र कर देता हूं। पहला सवाल यह था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के अजीज कैसे बने जबकि हजरत याकूब शाम में रहते थे। सूरह यूसुफ नाजिल हुई, पूरा जवाब मिल गया। दूसरा सवाल यह था कि अस्हाबे कहफ कौन थे, सूरह कहफ में जवाब मौजूद है। तीसरा सवाल यह था कि जुल्करनैन कौन है, सूरह कहफ में जवाब मौजूद है। चौथा सवाल यह था कि मर्द और खातून और ये रूह पैदाइश ये क्या है, सूरह बनी इसराइल वयसलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्र रब्बी, ये आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, आप कह दीजिए रूह ये तेरे रब के हुक्म का नाम है। वमा उती तुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, नहीं दे गया तुम्हें इल्म मगर बहुत थोड़ा दिया गया। और पांचवा सवाल यह था कि वो शख्स कौन था जिससे हजरत मूसा अली सलाम मुलाकात के लिए गए थे। वह इस काल मूसा अली फताहु ला अबरहु हत्ता अबलुगा मजमाल बहरैन, सूरह कहफ में अल्लाह ने इसका जवाब तफसील से दिया है। यहां पे जो हमारा महल इस्तेशहाद है, जो हमारा कंसर्न है वो ये है वह सलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्र रब्बी, ये आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, पैगंबर आप जवाब दीजिए कि रूह नाम है मेरा हुक्म का, बस इतनी सी बात है। और असल जो उलूम के खजाने हैं उसके अंदर बहुत सारी चीजें मुतशाबहात है। मैं समझ सकता हूं कि ये बातें आवाम के लिए कदरे ना मुश्किल समझ में आई, मुश्किल से आएंगी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब आप इन मराहिल से गुजरेंगे तो आप में और एक आम आदमी में बहुत फर्क होगा और आप इन चीजों से वाकिफ होंगे। इल्म में दो चीजें हैं, एक इल्म तो बिल्कुल वाजे है, अल हराम उबैयनन वल हलाल उबैयनन, हराम बिल्कुल वाजे है, हलाल भी बिल्कुल वाजे है। वो बैनहुमा मुश्तबहात, और उनके दरमियान में कुछ चीजें मुश्तबहात हैं। जो बड़े बड़े उलमा हैं, जो बड़े बड़े मुहक्किकीन हैं, जो बड़े बड़े हमारे दीन के स्कॉलर्स हैं, आया उनको इल्म मुश्तबहात का हासिल हुआ है या नहीं हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो फिर ये इल्म कैसा इल्म है जो अधूरा है, और अगर हो गया तो मुश्तबह को तो कोई भी नहीं समझ पा रहा, कैसे ये लोग समझते हैं? ये एक बहुत बड़ा मसला है और इसको समझना जरूरी है। इसका आसान जवाब इमामुल असर आयतु मिन आयातिल्लाह मुहद्दिस कबीर हजरत मौलाना मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया है, और वो ऐसा जवाब है कि कायनात में कोई ऐसा जवाब नहीं दे सकता। हजरत ने फरमाया असल में इल्म कहते हैं इत्मीनान को, جس کو اطمینان حاصل ہو گیا اسلام کی تعلیمات پہ، اس کو مبارک ہو، اس کو اللہ نے علوم دے دیے ہیں، اور جس کو اطمینان حاصل نہیں ہوا وہ دنیا کی ہزاروں لاکھوں کتابیں پڑھ لے تب بھی وہ عالم نہیں مانا جائے گا. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، نہیں تمہیں علم دیا گیا مگر بہت تھوڑا دیا گیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، بخاری شریف میں ہے، تو کشتی کے کنارے پہ ایک پرندہ آ کے بیٹھا. فنقر نقرتن فی الماء، اور اس پرندے نے پانی پیا، چونچ ماری پانی میں. حضرت خضر نے فرمایا، اے موسیٰ آپ نے یہ چڑیا دیکھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جی دیکھی. فرمایا یہ جو چڑیا نے سمندر سے پانی پیا ہے، یہ وہ علم ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے. یا موسیٰ علمی و علم اللہ کا نقرت ہذا العصفور، یہ جو پرندے نے اپنی چونچ میں تھوڑا سا لیا پانی، یہ وہ علم ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور یہ سمندر کے برابر علوم اللہ نے ہمیں نہیں دیے. اللہ وحدہ لا شریک کے شان کے لائق ہیں وہ علوم. العلم للرحمن جل جلاله وسواه في جهالاته يتغمغم. عربی میں شعر ہے کہ علم تو اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ تو بس یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کیا کچھ نہیں جانتے. اگر یہ بھی پتہ چل جائے کہ ہم کیا کچھ نہیں جانتے، ہم بہت بڑے آدمی بن جائیں گے. مال تراب وللعلوم وانما، مٹی گارا اور آسمانی علوم ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں بنتا ہے. مال تراب وللعلوم وانما یسالی علم انہ لا یعلم. اللہ تبارک و تعالی نے احسان فرمایا، ولو شئنا لرفعناہ بہا، ہم نے اس کو بہت اونچا مقام دیا ہے. ولقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر، زمین پہ بھی اس کے مزے ہیں، بادشاہت ہے، سمندر پہ بھی یہ تیرتا ہے، کشتی میں بیٹھ کے گھومتا ہے. وفضلنا علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، اور ہم نے اس روئے زمین پہ ہزاروں مخلوقوں پہ انسان کو فضیلت دی ہے. یہ جو نماز اور قبلہ ہے، اس کے لیے سب سے زیادہ بنیادی چیز وہ ایمان ہے. اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان نام ہے توحید کا، ایمان نام ہے اللہ کے احکام کے ماننے کا، ایمان نام ہے اللہ کے دین کو تسلیم کر لینے کا اور اس کے اوپر اطمینان کے اظہار کرنے کا. ہمارا یہ مسلک ہے کہ اصل جو ایمان ہے، یہ ایمان کیفیت قلبی کا نام ہے، دل کا نام ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسا مقام دیا تھا کہ حضرت بہت بڑے بڑے لوگوں کے علوم سے زیادہ علوم پہ فائق تھے. اگرچہ ثابت نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے ایک مقام پہ فرمایا، ایمانی و ایمان و ابی بکر سوا، میرا ایمان اور ابو بکر کا ایمان برابر ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایمان دل کے اندر کی ایک کیفیت کا نام ہے، اور وہ کیفیت جو کسی کو حاصل ہو جائے تو وہ مسلمان کہلاتا ہے. حضرت ابو بکر بھی مسلمان ہیں، اور امام صاحب فرماتے تھے میں بھی مسلمان ہوں، البتہ جو اس کے اوپر اعمال ہیں ان اعمال میں بہت بڑا فرق ہے. ایمان کے تقاضے ہر کسی کے سامنے مختلف طریقے سے ظاہر ہوتے ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے. یہ دیکھیے، غور کیجئے گا، قبلے کی بات ختم ہو گئی، قبلے کی بحث ختم ہو گئی، فوری طور پہ اللہ تبارک و تعالی اس طرف آ گئے جہاں قبلے کا اصل مقصود اور قبلے کی تعلیم وہ ضروری ہے. یہود کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ کہتے تھے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین کہتے تھے ملائک فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یہ بڑی عجیب تقسیم ہے، سارے بیٹے تم نے لے لیا، بیٹیاں مجھے دی دیں. تلک اذن قسمت اندیزا، یہ تو بہت بری بات ہے، کیا کر رہے ہو تم؟ انہی اللہ اسماء ان سمیتموہا، اپنی طرف سے نام رکھ لیے چیزوں کے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے اس پہ. اور ہمارے اور آپ کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں محمد نور من نور اللہ، جو محمد ہیں یہ اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے. تو کیا فرق ہوا؟ انہوں نے بھی اپنے پیغمبروں کو اللہ کی صفات کے ساتھ ملایا، یہود نے بھی ملایا، عیسائیوں نے بھی ملایا، مشرکین کو کوئی اور نہیں ملے تو فرشتوں کے پیچھے لگ گئے، اور ان کو کوئی اور نہیں ملا تو اپنے پیغمبر کو اللہ کے نور کے ساتھ ملا دیا ہے. یہ غلط بات ہے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا، یہ لوگ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے. کیوں؟ بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹا ہو نہیں سکتا. سبحانہ، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں پاک ہے اللہ کی ذات. اصل میں اگر بیٹا ہوگا تو وہ بیٹا اللہ کی جنس میں سے ہوگا یا اللہ کی جنس میں سے نہیں ہوگا؟ اگر اللہ کی جنس میں سے ہوگا تو احد صمد، اس کا کیا ہوگا؟ اس کا جواب نہیں بنے گا. اللہ کی جنس میں سے نہیں ہوگا تو جو بیٹا آپ کی جنس میں سے نہیں ہے، ایسا بیٹا آپ کے کسی کام کا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس لیے فرمایا سبحانہ، اللہ کی ذات اس سے پاک. کوئی ضرورت نہیں ہے خدا کو کسی بیٹے کی، کوئی ضرورت نہیں خدا کو کسی بیٹی کی، کوئی ضرورت نہیں خدا کو کسی بیوی کی. بل لہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی کی حال اور اللہ تبارک و تعالی کی صفات، اس کا بیان قرآن کریم کر رہا ہے کہ بیٹے کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے جس کا کوئی پیچھے والی وارث نہیں ہوتا. بیٹے کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو اس کے بعد اس کا کام کرے. بیٹے کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو اس کے لیے خدمتگار بنے، اس کے لیے مددگار بنے. فرمایا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ تمام کا تمام اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر سب کچھ اللہ کے لیے ہے تو پھر ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی ایسی شخصیت ہو، کوئی ایسی اولاد ہو، کوئی ایسی ٹیم ہو جو آپ کے تمام سلسلوں کو برقرار رکھے، ڈسپلن میں رکھے، کام کرتا رہے. فرمایا کل لہ قانتون، اللہ تبارک و تعالی کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے فرما بردار ہیں. کوئی اس میں مخالف نہیں ہے، کوئی اس میں اللہ کا نافرمان نہیں ہے، مگر یہ کہ جو سیدھے راستے سے ہٹ جائے اس کو سزا ضرور ملے گی، اور اللہ تعالی ہی دیں گے، کسی اور کی ضرورت نہیں. بدیع السماوات والارض، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایجاد کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو. بدیع، بدع یبدع، کسی چیز کو نئے سرے سے پیدا کر لینا. اب اسی سیدھے سے آپ آگے آ جائیے، ابتدع یبتدع، ایسا عمل کہ جس کی وجہ پہلے تھی لیکن اس زمانے میں نہیں کیا گیا، بعد میں جو کرے گا اس کو کہتے ہیں بدعت. الاعتصام، ابو بکر شاطبی غرناطی کی کتاب ہے، اس میں امام ابو بکر فرماتے ہیں کہ ہر وہ عمل جس کی وجہ خیر القرون خصوصاً پہلے تین قرون میں موجود تھی، ہر وہ عمل جس کی وجہ پہلے تین قرون میں موجود تھی، مثلا پیغمبر پیدا ہوئے، پیغمبر فوت ہوئے، غزوات ہوئی، فتح مکہ ہوئی، ہجرت ہوئی، طائف ہوا، تبوک ہوا، یہ ساری کی ساری چیزیں موجود تھیں، لیکن اس سے متعلق کوئی عمل کیا جائے جو شروع کے قرون میں کسی نے نہ کیا ہو، اسے بدعت کہتے ہیں. کیسی عجیب و غریب تعریف ہے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جو عالم ابوبکر شاطبی غرناطی کی جو الاعتصام والی تعریف ہے، اس کو اگر اپنا لے تو انشاءاللہ تعالی کبھی بھی وہ مسائل کے اندر پریشان نہیں ہوگا. کہ ہر وہ عمل جس کی وجہ دین میں موجود تھی لیکن خیر القرون میں نہیں کیا گیا، بعد میں جو اس پہ عمل کرے گا تو اس کے لیے وہ تکلیف بنے گی اور بدعت کا سبب بنے گا. اچھا جی، تو کیا خیر القرون میں پنکھے تھے؟ کیا خیر القرون میں لائٹیں تھیں؟ یہی جوابات دیتے ہیں، کوئی علمی بات نہیں ہوتی ہے. کیا خیر القرون میں ایئر کنڈیشن تھے؟ جواب یہ ہے کہ کاش کہ آپ نے شاطبی کی تعریف پڑھی ہوتی، ہم نے کہا کہ وہ دینی امر جس کی وجہ موجود ہو. اور پنکھے اور ٹیوب لائٹ اور یہ تو انسان کی آسانی کے لیے ہیں، یہ تو ضروریات زندگی ہے، لیکن اگر کوئی نہ لگائے تو کوئی فتویٰ نہیں دے گا کہ فلاں مولوی صاحب صحیح نہیں ہے اس لیے کہ اس نے مسجد میں پنکھے نہیں لگائے. آپ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی صحیح نہیں ہے، فلاں وہابی ہے، فلاں یہ ہے وہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عمل میں آپ سے متفق نہیں ہے، اس لیے متفق نہیں ہے کہ وہ عمل نہ صحابہ نے کیا نہ سنا، نہ پیغمبر نے کیا نہ سنا، نہ تابعین نے کیا نہ سنا، آپ بزد ہیں کہ کرنا ضروری ہے، حاشا وکلا یہ ہو نہیں سکتا. اس لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بدیع السماوات والارض، اللہ کی ذات آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والی ہے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب اللہ تبارک و تعالی کوئی فیصلہ فرما لیتے ہیں، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونَ، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے کہتے ہیں ہو جاؤ، تو وہ ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی کو فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو جبرائیل اسرائیل اور میکائیل کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ اللہ تبارک و تعالی کی حکمت کاملہ کا مظہر ہے کہ اللہ نے کچھ کام اپنے سلطنت میں اور اپنی نظام بادشاہت میں مخصوص ملائک کے حوالے کیے ہیں، لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی حکمت ہے، اس سے زیادہ ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہیں گے. اللہ وحدہ لا شریک کسی کا محتاج نہیں، اللہ وحدہ لا شریک جب کسی بھی کام کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو اللہ وحدہ لا شریک کا ارادہ ظاہر ہو جانا یہی کام کے ہو جانے کی ضمانت ہے. یہ ہے اصل بات. اذا قضا امرا، جب اللہ تعالی فیصلہ فرماتے ہیں کسی کام کا، فانما یقول له کن فیکون، تو فرما دیتے ہیں ہو جا، تو بس وہ ہو جاتا ہے. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله، اور وہ لوگ جو نہیں جانتے کہتے ہیں کہ ہم سے اللہ تعالیٰ بات کیوں نہیں کرتے، او تاتینا آیا، یا کوئی خاص نشانی آ جائے جو ہم مانگ رہے ہوں. کفار و مشرکین اور یہود کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آ جائیں، ہم سے ملاقات کریں اور ہم سے سلام دعا کریں، اور پھر ہم سے کہیں کہ یہ محمد میرے رسول و پیغمبر ہیں، ان کا خاص خیال رکھو، پھر ہم آپ کی رسالت مانیں گے، ویسے نہیں مانیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا لا یعلمون، یہ وہ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں جو جانتے نہیں ہیں. حالانکہ یہود لکھنے پڑھنے والے تھے، حالانکہ نصارہ لکھنے پڑھنے والے تھے، لیکن ان کا یہ لکھنا پڑھنا متحرف ہو چکا تھا، ان کی کتابیں اصل حالت میں باقی نہیں تھیں. اس لیے پتا چلا جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے تھے العلم ما قال اللہ والرسول، اصل علم وہ ہے جو اللہ اور رسول نے بیان کیا ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی علوم ہیں وہ اس کی فروعات ہیں، اصل نہیں ہے. اس لیے لا یعلمون فرمایا کہ یہ کیسے عالم ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں جو کتابیں پڑھتے ہیں، اور ان کے پاس تورات موجود ہے، ان کے پاس انجیل موجود ہے، یہ جانتے ہیں کہ لاکھوں انبیاء تشریف لائے ہیں اور انبیاء کے اوپر اللہ کی کتاب نازل ہوتی تھی، انبیاء کے پاس فرشتے آتے تھے، اللہ تبارک و تعالی عوام کے پاس ایسے براہ راست نہ خود آتے ہیں نہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں. وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، اللہ تعالی وحی فرماتے ہیں، اور وحی کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ صرف پیغمبر پہ نازل ہوتی ہے. او میں ورائے حجاب او یورسل رسولا، یہ ساری کی ساری وحی کی صورتیں ہیں، لیکن وحی کس پہ نازل ہوگی؟ وہ عام بندوں پہ نہیں ہو سکتی. کفار و مشرکین نے پیغمبر سے کہا تھا آپ فرشتوں کو بلائیے، آپ ہمیں باغات بنا کے دکھائیے، آپ ہمیں جواہرات کے گھر بنا کے دکھائیے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بزبان قرآن جواب دیا قل سبحان ربی، میرا ذات میرا رب پاک ہے، یہ تم کیا باتیں کرتے ہو؟ حل کن تو الا بشر رسولا، میں تو ایک اللہ کا بشر و رسول ہوں، میں کوئی جادوگر تو نہیں ہوں، میں تو کوئی آسمانوں سے چیزیں اتارنے والا نہیں ہوں. پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی پیغمبر ہر جگہ موجود ہیں، پیغمبر آپ کی باتیں سن رہے ہیں، اور جی پیغمبر تشریف لا رہے ہیں مجلس میں، سب کھڑے ہو جاؤ، یہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں باغ بنا کے نہیں دے سکتا، میں تمہیں جواہرات کا گھر بنا کے نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. اللہ کے حکم کے بغیر وما تسقط من ورقۃ، روئے زمین پہ ایک پتہ بھی گرتا نہیں ہے، یہ قرآن کا اعلان ہے. اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہاں پہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ کہنے کو تو علم بہت ہوتا ہے، لیکن علم وہ ہے جو براہ حق پہ ہو، علم وہ ہے جو صراط مستقیم پہ ہو، علم وہ ہے جو اپنے اسلاف پہ اعتماد کرتا ہو، اور علم وہ ہے ما قال اللہ والرسول، جو اللہ اور رسول کی فرما برداری ہو. اور حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ اس کی تفسیر فرماتے تھے کہ علم وہ ہے جو حلال و حرام کو پہچان جائے، जो हलाल और हराम को नहीं पहचानता है वो जितना भी बड़ा आलिम हो जाए वो आलिम नहीं कहलाएगा। इसलिए फरमाया وقال الذين لا يعلمون اور وہ لوگ جو نہیں جانتے کہتے ہیں لولا يكلمون اللہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کیوں نہیں کرتے او تأتینا آیا یا ہمارے پاس کوئی نشانی آ جائے۔ نشانیاں تو بہت تھیں، قرآن نازل ہو رہا تھا، پیغمبر خود موجود تھے، شق قمر ہو چکا تھا، غزوہ احد میں مسلمان کافروں کو بھگا چکے تھے، بدر کی جیت کسی بہت بڑی نشانی سے کم نہیں ہے، لیکن یہ اپنی منہ مانگی نشانیاں مانگتے تھے، جو جس کے دل میں آ جائے کہتے تھے ایسے لے کے آ جائے۔ فرمایا کذلک قال الذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو بنی اسرائیل نے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لن نؤمن لک، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، حتی نر اللہ جہرا، یہاں تک کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں۔ پہلے کہتے تھے اللہ کو سن لے، جب سن لیا تو کہنے لگے اب دکھا دیجئے۔ قرآن کہتا ہے کذلک قال الذین لا يعلمون مثل قولهم، ان سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، سب جاہل لوگ ہیں، نہیں جانتے ہیں۔ تشابہت قلوبهم، اور ان کے دل آپس میں ملے ہوئے ہیں، ان کو بھی شوق ہے کہ وہ مورتی کے سامنے سجدہ کریں، اور ادھر بھی شوق ہے کہ کسی قبر کے سامنے سجدہ ہو جائے۔ اب عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، ہاں آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی، تشابہت قلوبهم، کہیں نہ کہیں دلوں کے تار آپس میں ملتے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آیات بیان کی ہیں ان کے لیے جو اللہ کے کلام پہ یقین رکھتے ہیں۔ جو یقین نہیں رکھتے قرآن موجود ہے وہ ایمان نہیں لائے، جو یقین نہیں رکھتے حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ سے اونٹنی نکالی دعا کر کے لیکن انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، ایمان نہیں لائے۔ جو یقین نہیں رکھتا اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، اور جو یقین کرے گا اس کے لیے موجودہ دین کے دلائل کافی ہیں۔ اور پھر پیغمبر آپ پریشان نہ ہو، کوئی ایمان لائے کوئی ایمان نہ لائے آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ حق کیا ہے؟ حق قرآن کریم ہے، حق جبرائیل امین ہے، حق دین اسلام ہے، حق یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ ہیں، آپ کے ارشادات ہیں، پورا کا پورا دین حق ہے۔ اور پیغمبر کا کام مسلمانوں کو، فرمان برداروں کو اللہ کی نعمتوں کے بارے میں خوشخبری دینا، اور نافرمانوں اور کافروں کو اللہ کی سزا سے ڈرانا۔ قرآن نے پیغمبر کو تسلی دی، وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور اے پیغمبر آپ اتنے زیادہ پریشان کیوں ہوتے ہیں جب کوئی ایمان نہیں لاتا، اور اے پیغمبر جب آپ کی تبلیغ کوئی نہیں سنتا تو آپ اپنے دل کو تنگ نہ کریں، اس لیے کہ جو جہنم جائے گا اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے بھائی لوگوں میں مشہور ہے کہ جی امریکہ میں جو کافر مر گیا اس کے بارے میں ہم سے کیوں ہوگا، بھائی ہمارا کیا قصور ہے؟ اس نے ساری گڑبڑ کی، شرارت اس نے کی، اسلام کا پیغام اس نے نہیں مانا، اور سوال ہم سے ہو جائے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، جو خود اپنے آپ کو جہنم میں لے کے جا رہا ہو اس کے بارے میں علماء امت اور پیغمبر امت ذمہ دار نہیں ہے۔ وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى، اب اس یہ رکو ختم کر کے انشاءاللہ دعا کرتے ہیں، اور اے پیغمبر یہ یہود و نصارہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے دوست ہیں، ہم آپ کے ساتھی ہیں، پیغمبر ان پہ اعتماد نہ کیجئے گا، آج تک مسلمانوں کو یہ تنگ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو کیسی کیسی اذیتوں سے دوچار کرتے ہیں، اور یہ اس وقت تک آپ کے ساتھ راضی اور مخلص نہیں ہوں گے، حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ یہودی یا نصرانی نہ ہو جائیں۔ کان کھول کے مسلمان امت کو قرآن کا یہ اعلان سننا چاہیے کہ جس راستے پہ تم چل رہے ہو یہ موجودہ راستہ کا انجام الیاذ باللہ واستغفر اللہ، کہیں یہ نہ ہو کہ بندہ یہودی بن جائے یا نصرانی بن جائے۔ قل ان ھدی اللہ، آپ فرما دیجئے اصل ہدایت تو اللہ کی ہے اور دوسرے راستوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ھو الھدی، اور بس وہی ہدایت ہے، وہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اے پیغمبر اگر بالفرض والمحال ہم آپ سے کہہ رہے ہیں لیکن امت کے لیے یہ سنا دیجئے، اور امت کو یہ تعلیم دے دیجئے اگر ان لوگوں کی خواہشات کی آپ نے اتباع کی، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس قرآن آ چکا تھا، بعد اس کے کہ آپ کے پاس حدیث آ چکی تھی، بعد اس کے کہ آپ کے پاس فقہ آ چکی تھی، پھر بھی آپ راستہ بھٹک گئے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو یاد رکھیے اللہ سے آپ کو بچانے والا اور اللہ کے ہاں آپ کی کوئی سفارش کرنے والا کوئی اور موجود نہیں ہوگا. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، وہ اپنی کتاب کی تلاوت خوب حق کے ساتھ کرتے ہیں، شوق و ذوق کے ساتھ کرتے ہیں. کچھ علماء نے کہا اس سے مراد پچھلے دور کے اہل کتاب مراد ہیں، کیونکہ اہل کتاب کی مذمت ہوئی ہے تو سارے کے سارے اہل کتاب برے نہیں ہیں، کچھ اچھے بھی ہیں. کچھ مفسرین نے کہا اس سے مراد عبداللہ ابن سلام وغیرہ، جنہوں نے تورات پڑھ کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے تھے، کیونکہ ان کو تورات میں پیغمبر کی نشانیاں ملی تھیں. اور تیسرا قول یہ ہے کہ نہیں، ہماری امت کے جو صلحاء ہیں، جو علماء ہیں، جو بڑے ہیں، جو قراء ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے کتاب کی تلاوتیں کرتے ہیں، وہی اس سے مراد ہیں. جب تک وہ تلاوتیں کریں گے اللہ کے دین میں مزید ترقی کرتی جائیں گے. اولئک یؤمنون بہ، قرآن کہتا ہے یہ سارے کے سارے ان کتاب کو ماننے والے ہیں. وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ، اور جو اللہ کے دین اور کتاب کا انکار کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یقیناً وہ سارے کے سارے بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمدللہ رب العالمین. نسألک مجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا حاجة الا قضيتها، يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. اللہ تعالیٰ ہماری آپ کے مسائل کو حل کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بیماروں کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے. میرے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کامل صحت دے. حاضرین مجلس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مرحومین کی مغفرت فرمائے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرمائے، حضرت کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اور حضرت کا یہ عظیم صدقہ جاریہ جامعہ احسن العلوم اور جامعہ مسجد احسن، اللہ تبارک و تعالیٰ تا قیامت اس کو روب ترقی فرمائے، دن دگنی رات چگنی ترقیات نصیب فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ موسم کے احوال، مسلمانوں کی پریشانیاں، لوگوں کے نقصانات کا بہترین مداوع نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام قسم کے آفات سے، مصائب سے، مشکلات سے، امتحانات سے، فتنوں سے، حوادث سے اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. ما شاء الله لا قوه الا بالله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمته.